السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
طالبان کی طرف سے داعش کے سربراہ ابوبکر البغدادی کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کی اطلاعات۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان میں کسی ممکنہ دہشت گرد حملے کا انتباہ جاری کرتے ہوئے امریکہ کی اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل۔ تفصیلات کچھ دیر کے بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی اجتماعی زیادتی کیس کا نابالغ مجرم رہا، انڈیا گیٹ پر مظاہرہ جاری، پولیس نے مقتول طالبہ کے والدین کو حراست میں لیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، امریکی صدارتی نامزدگی کی مہم میں ڈیموکریٹک امیدواروں کی توجہ اقتصادیات اور داعش پر مرکوز ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی طالبان نے داعش کے لیڈر ابوبکر البغدادی کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ اس سے پہلے افغان طالبان نے بھی اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ دونوں گروپوں کے نچلے درجے کے کمانڈروں نے بغدادی سے وفاداری کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے شدت پسند گروپ داعش کے سربراہ ابوبکر البغدادی کی طرف سے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہنے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو جاری ایک بیان میں طالبان کا کہنا تھا کہ البغدادی خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری مسلم دنیا پر اس کا حکم چلتا ہے، جبکہ البغدادی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں اور اس کے زیر اثر مخصوص علاقے اور لوگ ہیں۔ داعش نے گزشتہ سال عراق اور شام کے ایک وسیع حصے پر قبضہ کر کے وہاں نام نہاد خلافت کا اعلان کیا اور پھر اپنا دائرہ اثر دیگر ملکوں تک بڑھانے کا بھی کہا تھا۔ حال ہی میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں بھی داعش کی موجودگی کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں، جبکہ افغان طالبان نے بھی البغدادی کو خلیفہ تسلیم نہ کرتے ہوئے اس گروپ کے خلاف افغان علاقوں میں کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ گزشتہ سال ہی پاکستانی طالبان کے بعض منحرف کمانڈروں نے داعش اور ابوبکر البغدادی سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس گروپ کی حمایت کرنے کا کہا تھا۔ گو کہ پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں کہ داعش کا اس ملک میں کوئی وجود نہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ملک کے بعض علاقوں سے داعش سے ہمدردی اور اس کے نظریے کے پرچار سے متعلق تحریری مواد سامنے آ چکا ہے، جسے حکام بعض شدت پسندوں کی طرف سے توجہ حاصل کرنے کا حربہ بیان کرتے ہیں۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داعش کا خطرہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شدت پسندوں سے زیادہ اس گروپ کے نظریے کو پھیلنے سے روکنا ضروری ہے۔
یہ سب سے بڑا داعش کا خطرہ اس کے اندر براہ راست شمولیت نہیں ہے، بلکہ اس کی انسپریشن ہے۔ ملٹنٹ گروپس نے اپنے آپ کو نئی پالیسیز کے فریم ورکس کے اندر اپنا ڈھالنا شروع کیا ہے، انہوں نے موڈیفائی کیا اپنی اسٹریٹجیز کو، آپریشنل اسٹریٹجیز کو۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلو زیادہ اس کا اہم ہے، جائے اس کے کہ صرف ہماری توجہ اس کے اوپر ہے کہ کتنے لوگوں نے یا گروہوں نے داعش کی حمایت کا اعلان کیا۔
افغانستان میں خصوصاً پاکستانی سرحد کے قریب واقع صوبہ ننگرہار میں داعش کی موجودگی کی اطلاعات ہیں، اور رواں ہفتے ہی امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ امریکہ ان معلومات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ان کے بقول امریکہ کسی بھی صورت داعش کو افغانستان میں اپنے قدم جمانے کا موقع فراہم نہیں کرے گا اور افغان فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر اس گروپ سے نمٹا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پروگرام جہاں رنگ میں دو ممتاز تجزیہ کاروں، ایریا اسٹڈی سینٹر پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرفراز خان اور لاہور اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر سجاد نصیر نے کہا کہ پہلے افغان طالبان اور اب پاکستانی طالبان کی جانب سے داعش کے ابوبکر البغدادی کے اسلامی خلافت کے وعدے کو مسترد کیا جانا ان گروپوں کے اپنے اپنے مفادات کا معاملہ ہے، جو وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سرفراز خان نے کہا،
دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جنگ ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر تمام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ممالک میں اس بارے میں ان کی سوچ میں مطابقت پائی جاتی ہے کہ کون کہاں پر بہتر ہے اور کون کہاں پر واقعی دہشت گرد ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق اور سیریا میں جو ہمیں داعش کے لوگ نظر آتے ہیں، اس کو جو لوگ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا جو لوگ ان کے سے تیل کا کاروبار کرتے ہیں یا پیسوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ممالک ہمیں پھر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی شامل ہیں. کہ اچھی خبر کے آنے میں ذرا وقت لگے گا، کیونکہ ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ 28 ممالک کی سربراہی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا ہے، اور جس میں پاکستان کا بھی کہا گیا ہے، اور ابھی تک پاکستان پورا کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک کرے گا ان کے ساتھ شامل ہوگا. تو یوں خاصا
الجھاؤ ہے،
غیر مطابقت قسم کی جنگ ہے، ایسیمیٹرک جنگ ہے.
جی.
لوگ مدد بھی کرتے نظر آتے ہیں اور لوگ جنگ کے دعوے بھی کرتے نظر آتے ہیں.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو اتنی گنجلکیں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کنفیوژن ہے، اتنا الجھاؤ ہے، کیا یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے یا یہ کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا، اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے ریجن کے اوپر، خاص طور پر ہمارے ریجن کے اوپر؟
دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں الجھاؤ بہت ہے اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جو کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ اپنی جگہ بجا ہے. اور جس قسم کی فالٹ لائنز مڈل ایسٹ میں ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہیں، تو یہ صحیح کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف ان کی مالی یا دوسری عسکری معاونت جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح مڈل ایسٹ میں یہی سچویشن ہو رہی ہے. تو یہ فالٹ لائنز اس میں یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کانفلکٹ جو ہے اس میں انٹینسٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جب تک آپ کلیئر نہیں ہوئیں گے، جو اس کے ہونے کے امکانات مجھے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے، جو ریجیکشن ہوئی ہے طالبان کی طرف سے، لیکن یہ جو ایکسیپٹنس تھی یا ایڈہرنس تھی وہ لوور رینکس کی طرف تھی بیکاز آف دا ڈس سیٹسفیکشن ود ان دی آرگنائزیشن. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنا رخ جو تھا وہ داعش کی طرف کر لیا. لیکن اب یہاں کے جو کمانڈر ہیں، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو تھریٹن کریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک ریجیکشن کی سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف طالبان اور افغانستان کے طالبان جو ہیں دونوں نے جاری کر دی ہے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا جو دعویٰ ابو بکر بغدادی صاحب کر رہے ہیں، اچھا وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ٹیکنیکل جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ خلافت جو تھی وہ تو ترکی جو تھی اس نے خود ابالش کر دی تھی 1923 میں. تو پرابلم جو اس وقت اس سارے کھیل میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ طالبان کی ہے یا ادھر داعش کی ہے یا دوسرے گروپس جو کام کر رہے ہیں، اچھا ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے سوال میں بالکل بجا کہا کہ یہ آپس میں لڑائیاں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جائیں گی، ملٹی پلائر اس کا افیکٹ ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ سارے گروپس جو ہیں، اچھا یہ اپنی سروائیول کی گیم لڑ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے فائنینشیل کنیکشن جو ہیں وہ اگر ویک ہو جائیں گے اور ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ان کوشچن آ جائے گی، تو پھر ان کا کانٹیسٹ جو ہے وہ جینوئن کانٹیسٹ میں نہیں آئیں گے، اور جو بھی حکومتیں یہاں ہیں وہ فائنلی پریویل کر جائیں گی.
اور امریکہ میں صدارتی نامزدگی کے لیے ڈیموکریٹک امیدواروں کا کہنا ہے کہ وہ امریکی اقتصادیات اور شدت پسند گروپ داعش کو شکست دینے کو ترجیح تصور کرتے ہوئے اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کی پولیس نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور داعش کے خلاف جنگ میں روس سے اتحاد اور مسلم ملکوں سے فوجیوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب کو کہتے ہیں کہ وہ یمن میں لڑائی کی بجائے داعش پر توجہ دے، اور قطر سے یہ کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر فٹ بال کے عالمی کپ پر صرف کرنے کے بجائے اس دہشت گردی کے خلاف وسائل فراہم کرے جو اس کے دروازے تک پہنچ چکی ہے. سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن بھی اتحادی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس میں سنی اور کرد فورسز کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی زمینی فوج بھیجنا ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی، کیونکہ شدت پسند ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تیسرے امیدوار ریاست میری لینڈ کے سابق گورنر مارٹن او میلی نے جدید خطرات کے خلاف نئے اتحاد کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا. نیو ہیمپشیئر میں تیسری صدارتی ڈیبیٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی کے لیے مقابلہ کرنے والے تینوں امیدواروں میں بیرون ملک پالیسی اور کلیدی اقتصادی امور میں اختلاف نظر آیا. واشنگٹن سے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
پیرس اور سین برنارڈینو میں ہونے والے حملوں کے بعد یہ پہلی ڈیموکریٹک ڈیبیٹ تھی. سرکردہ مقابل ہلری کلنٹن اور ان کے سب سے بڑے چیلنجر سینیٹر برنی سینڈرز دونوں نے اپنی توجہ داعش کو شکست دینے پر مرکوز رکھی.
I have a strategy to combat and defeat ISIS without getting us involved in another ground war.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس داعش کے خلاف لڑنے اور اسے شکست دینے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں ہم ایک اور زمینی جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے. برنی سینڈرز نے بھی اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا. سینیٹر سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکمت عملی جو داعش کو تباہ کر دے گی لیکن ہمیں مشرق وسطی میں کسی مسلسل جنگ کی دلدل میں نہیں دھنسنے دے گی. تاہم اس بارے میں سینڈرز، ہلری کلنٹن اور میری لینڈ کے سابق گورنر مارٹن اومالی میں اختلاف تھا کہ شام کے رہنما بشار الاسد کی معزولی داعش کو شکست دینے کی حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے.
I worry too much that Secretary Clinton is too much into regime change.
سینیٹر برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ وزیر خارجہ کلنٹن حکومت میں تبدیلی کی بہت زیادہ خواہاں ہیں اور اس بارے میں قدرے جارحانہ رویہ بغیر یہ جانے ہوئے رکھتی ہیں کہ اس کے غیر ارادی نتائج کیا ہوتے ہیں. اومالی نے بھی شام میں حکومت کی تبدیلی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا.
But we shouldn't be the ones declaring that Assad must go. Where did it ever say in the constitution, where is it written that it's the job of the United States of America or the Secretary of State to determine when the dictators have to go?
آئین میں کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ریاست متحدہ امریکہ کا یا وزیر خارجہ کا کام ہے کہ کسی آمر کو کب معزول کیا جانا چاہیے؟ تاہم مس کلنٹن نے کہا کہ دونوں اہداف ممکن ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر امریکہ نے قیادت نہیں کی تو کوئی نیا لیڈر نہیں آئے گا اور ایک خلا پیدا ہو جائے گا, اور بقول ان کے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قیادت کرنا ہوگی. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بھارت میں ہزاروں مظاہرین 23 سالہ لڑکی سے زیادتی اور اس کے نتیجے میں اس کی موت کے قصورواروں میں سے سب سے کم عمر لڑکے کی رہائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اگرچہ اس نوجوان نے اپنی سزا کے 3 سال کاٹے ہیں لیکن خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس کی رہائی کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت پیر کے روز سپریم کورٹ میں ہوگی. تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم.
3 سال قبل دہلی میں ایک چلتی بس کے اندر ایک میڈیکل طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل کے ایک مجرم کو, جو کہ واردات کے وقت نابالغ تھا, رہا کیے جانے کے خلاف دہلی کے انڈیا گیٹ اور جنتر منتر پر مظاہرہ جاری ہے. اگرچہ پولیس نے وہاں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے, پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں. نابالغ ملزموں کی عدالت جوینائل جسٹس کورٹ نے اسے اتوار کے روز رہا کر کے ایک غیر سرکاری تنظیم کی تحویل میں دے دیا جہاں پولیس اس کی نگرانی نہیں کرے گی. اس سے قبل عدالت نے اس کی رہائی پر روک لگانے سے متعلق عرض داشت پر فوری کارروائی سے انکار کر دیا. سپریم کورٹ اس پر پیر کے روز سماعت کرے گی. ادھر مذکورہ طالبہ کے والدین دوسرے روز بھی احتجاج کرتے رہے. وہ انڈیا گیٹ جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں جانے سے روک دیا, اور جب وہ جبرن جانے کی کوشش کرنے لگے تو انہیں حراست میں لے لیا گیا. اس موقع پر طالبہ کی والدہ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ آخر وقت تک یہ لڑائی جاری رکھے گی.
اتوار کو ہی اسپشٹ ہو گیا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا, لیکن میں یہی سنکلپ تھا کہ میں آخری منٹ تک لڑوں گی. شاید کسی کے من میں کوئی سمجھ آ جائے گا, ہماری سرکار سے ہمارے کوئی اس وجہ سے سوچے گا, بات کرے گا, لیکن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑا.
طالبہ کے والد نے انڈیا گیٹ جانے سے روکنے پر کہا,
وہاں اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے نا, دلی میں ضرور رہتے ہیں, بھارت واسی ضرور ہیں ہم, لیکن دلی ہمارا نہیں, انڈیا گیٹ ہمارا نہیں ہے.
دہلی خواتین کمیشن نے ہفتے کی دیر رات سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی. عدالت نے رات میں 2 بجے سماعت کرتے ہوئے رہائی پر روک لگانے سے انکار کیا. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مجرم کو, جو کہ اب 20 سال کا ہو گیا ہے, رہا نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جنسی زیادتی کے خلاف سخت ترین قانون بنایا جائے. نابالغ مجرم نے ایک سرکاری مرکز میں 3 سال گزارے ہیں. حکومت کی جانب سے اسے 10,000 روپے اور ایک سلائی مشین بطور اعانت دینے کا اعلان کیا گیا تاکہ وہ سلائی کی دکان کر سکے. اس پر اس کے آبائی وطن بدایوں میں لوگوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ وہ اسے اپنے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اسرائیلی کابینہ کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ شام کے دارالحکومت کے قریب اسرائیل کے فضائی حملے میں مبینہ طور پر ہلاک ہونے والے لبنان کے چھاپہ مار گروپ کے عسکریت پسند کو یاد نہیں رکھا جائے گا۔ یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کا ایک سرکردہ رکن سمیر قنطار شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دو جنگی طیاروں نے شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور ایک رہائشی عمارت پر 4 دور مار میزائل فائر کیے۔ اس حملے میں سمیر اور 8 دوسرے لوگ ہلاک ہوئے۔ 1979 میں قنطار نے اسرائیل میں ایک بدنام زمانہ دہشت گرد حملہ کیا تھا۔ اس نے قیدیوں کے ایک تبادلے میں رہائی حاصل کرنے سے قبل ایک اسرائیلی جیل میں تقریباً 30 سال کاٹے۔ شام کے وزیر اطلاعات عمران الزوبی نے کہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل ایک ایسی ہلاکت میں ملوث ہوا ہے جو بقول ان کے شام کے اندر ایک دہشت گردانہ کاروائی ہے۔ ان کے الفاظ،
هذا ليس اول عدوان ترتكبه اسرائيل على كل حال مستغله المواجهه الكبيره التي تحدث في سوريا۔
الزوبی نے اسرائیل پر سعودی عرب اور قطر کے ساتھ مل کر شامی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں تعاون کا الزام لگایا۔ اسرائیل نے مبینہ ہلاکت پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے کرتے رہ گیا، لیکن کابینہ کے وزیر یووال شینٹس نے اس کا خیر مقدم کیا۔
אני לא חושב שאף אחד מצטער, המדובר במנוול לא קטן, יכול להיות ששירותי המודיעין של פיטלן פעלו פה,
کہ وہ نہیں جانتے کہ حملہ کس نے کیا، لیکن کسی کو بھی قنطار کی موت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے جسے انہوں نے ایک بڑا مجرم قرار دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حزب اللہ کی جانب سے کسی ممکنہ انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے شمالی سرحد پر انتباہی لیول کو بڑھا دیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ افغانستان کے صوبے ہلمند کے نائب گورنر نے صدر اشرف غنی سے رابطے کا ایک غیر معمولی راستہ اپنایا اور فیس بک پر خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ اگر فوری اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو ان کا علاقہ طالبان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ نائب گورنر محمد جان رسول یار نے صدر غنی کو بتایا کہ علاقے میں گزشتہ 2 روز میں افغان فوج کے 90 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فیس بک آپ سے بات کرنے کا درست راستہ نہیں، لیکن چونکہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچی تو مجھے یہی راستہ اپنانا پڑا۔ نائب گورنر نے صوبہ ہلمند کو درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات 6 روز کے بعد ختم ہو رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران فائر بندی کی اکثر خلاف ورزی کی گئی۔ جنیوا میں ہونے والے ان مذاکرات کی قیادت اقوام متحدہ کے نمائندے اسماعیل اولس شیخ احمد نے کی، جنہوں نے حکومت کی حامی افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یمن میں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ یمن کی سرحد کے قریب حجہ صوبے میں حالیہ دنوں میں کم از کم 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، ان میں 40 حوثی اور کم از کم 28 سرکاری فوج شامل ہیں، جبکہ دونوں جانب زخمی ہونے والوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ یمن میں متحارف فریق فائر بندی کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ ترکی شمالی عراق سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے تاکہ عراقی حکومت کے ساتھ کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ اس سے ایک روز قبل امریکہ کے صدر براک اوباما نے ترکی پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے فوجی واپس بلائے۔ ایئر فرانس کی ایک پرواز کو ہنگامی طور پر کینیا میں لینڈنگ کرنا پڑی کیونکہ بیت الخلا میں ایک مشتبہ چیز موجود تھی۔ بوئنگ 777 ماریشس سے پیرس جا رہا تھا جب ایک مسافر نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اسٹاپ واچ سے مشابہ تھی اور اسے ایک ڈبے پر چسپاں کیا گیا تھا۔ مسافر نے اس بارے میں عملے کو مطلع کیا جنہوں نے یہ اطلاع ہوا بازوں تک پہنچایا، جس کے بعد جہاز نے کینیا کے شہر مباسا میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ طیارے پر سوار تمام 459 مسافروں اور عملے کے 14 ارکان کو بحفاظت جہاز سے اتار لیا گیا۔ ایئر لائن کے مطابق جہاز کو واپس فرانس روانہ کیا جا رہا ہے۔ اور ڈنمارک کے ایک قانون ساز نے برسر اقتدار دائیں بازو کی جماعت کی طرف سے پناہ گزینوں کے بارے میں متنازع تجویز پر احتجاج کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور لیجیے اب باقی پروگرام۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور ترکی کے درمیان کئی برسوں کی شدید سرد مہری کے بعد سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کا ایک ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ایک زمانے میں قریبی علاقائی اتحادی تھے، 2010 میں اسرائیلی کمانڈوز اور ایک مسافر بردار بحری بیڑے پر سوار ترک سرگرم کارکنوں کے درمیان مہلک تصادم کے بعد بگڑ گئے تھے۔ یہ بحری بیڑا اسرائیلی نیوی کی ناکہ بندی توڑ کر غزہ کی پٹی میں جانا چاہتا تھا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ دونوں ملکوں کے رویوں میں آنے والی نرمی کا پس منظر کیا ہے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
ان خبروں کے مطابق جن میں اسرائیلی عہدیداروں کا حوالہ دیا گیا ہے، اسرائیل اپنے کمانڈوز کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 10 ترک سرگرم کارکنوں کے خاندانوں کو تقریباً $2 کروڑ تلافی ادا کرے گا۔ اس کے بدلے میں انکارا اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف اپنی قانونی مقدمے واپس لے لے گا، لیکن ترک عہدیدار اس بارے میں محتاط ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے لیکن اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ترکی سے شائع ہونے والے ایک اخبار کم حریت کے سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ بدستور باقی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس معاملے میں خود کو ایک مضبوط موقف اختیار کرنے کے عزم سے وابستہ کر رکھا ہے اور وہ غزہ کی ناکہ بندی اٹھانے پر مسلسل اصرار کر رہے ہیں۔ اس لیے اگرچہ وہ ایک لائحہ عمل کے بارے میں گفت و شنید کر رہے ہیں، تاہم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ غزہ پر سے پابندیاں اٹھانے کا معاملہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ کوئی معاہدہ طے نہ ہونے اور اس سے قبل تجدید تعلقات کی کوششوں کی ناکامی کی ایک وجہ رہا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امکانی طور پر مفاہمت کا کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے گا۔ اب جیسا کہ ترکی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خطے میں الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پانا اس کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ انکارا کی تنہائی میں، جس کی ایک وجہ شام کی جنگ پر اس کا موقف تھا، اس وقت اضافہ ہوا جب ترک جیٹ طیاروں نے پچھلے مہینے شام کی سرحد کے نزدیک ایک روسی بمبار طیارہ مار گرایا تھا۔ اس بحران نے ترکی پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے روس پر انحصار کرنے کی بجائے اس میں تنوع پیدا کرے اور اسرائیل کے ساتھ امن سے رہنے کے متعلق اپنے مغربی اتحادیوں کی جانب سے طویل عرصے سے جاری دباؤ قبول کر لے۔ ترکی کو اسرائیل میں دریافت ہونے والے قدرتی گیس کے نئے ذخائر کے لیے ایک واضح منڈی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن استنبول کی قدیر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں کہ ایران کا حالیہ جوہری معاہدہ، جو تہران کو توانائی کی عالمی منڈیوں میں زیادہ بڑا کردار ادا کرنے کی راہ ہموار کرے گا، ممکن ہے اسرائیل کے ساتھ مفاہمت اور تجدید تعلقات کی کوششوں کے پیچھے ایک حقیقی محرک ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سیاسی اور اقتصادی حوالے سے حفظ ماتقدم کی ایک حکمت عملی ہے، جس کا محور و مرکز ایران کے بارے میں خدشات ہیں۔ ایران کا معاہدہ آنے والے موسم بہار میں فعال ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تہران خود کو پابندیاں اٹھنے کے بعد کی صورتحال کے لیے تیار کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر کوئی خود کو اس صورتحال کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب سعودی عرب اور اسرائیل کے مفادات ایک دوسرے سے اتنے ہم آہنگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ترکی بھی اپنے لیے ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے۔ یروشلم اور انکارا دونوں ہی مساوی طور پر ایران جوہری معاہدے پر اپنے شدید خدشات اور تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، اگرچہ اسرائیل اور ترکی کے درمیان تجدید تعلقات کی راہ میں رکاوٹیں بدستور موجود ہیں۔ تاہم سردست ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دونوں فریقوں کے لیے مصالحت کی فضا پورے طور پر سازگار ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے شمالی علاقوں میں پولو ایک مقبول کھیل ہے اور بلبل جان ایک ایسے چیمپئن ہیں جو بین الاقوامی سطح پر بھی معروف ہیں۔ سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی بات چیت۔
مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف شخصیت ہیں، لیکن پہلے ایک جھلک ان کی آواز کی اور ان کے بارے میں کچھ باتیں۔
You'll get fans stream across the ground to hail their heroes. Everyone becomes so happy. How was it for you, Bulbul?
I'm very much happy. Thank you. Thank you.
پولو کا کھیل ہے، بہت اس کے بڑے ایک ممتاز کھلاڑی ہیں بلبل جان صاحب، گلگت سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سوجی، السلام علیکم بلبل جان صاحب۔
وعلیکم السلام، بڑی مہربانی۔
کیسا لگا آپ کو اس وقت جھلک سن کے؟ آپ کے پرانے میچ کا ذکر آ تھا یہ، اور اس کو تو یاد، کچھ یادیں تازہ ہوئی ہیں آپ کی؟
بالکل جی، میں وائس امریکہ کا، وائس آف امریکہ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میری آج لائف آپ لوگ پروگرام مشق کر رہے ہیں، اور جتنے سامعین کرام اس پروگرام کو سن رہے ہیں سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔
ہم سب کی طرف سے وعلیکم السلام۔ اصل میں کچھ حالات پاکستان میں کئی عشروں سے جس طرح کے چل رہے ہیں اور گزشتہ چند سالوں میں جو صورتحال ہے، تو جب میں آپ کے میچ دیکھ رہی تھی شندور ویلی میں جو مقابلے ہوتے ہیں, تو کچھ تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کہاں سے آغاز کیا آپ نے؟
میرا نام پھول چاہ نے اپنے تعارف میں یہ بتا دیا, میں گلگت سے تعلق رکھتا ہوں. بچپن سے مجھے بڑا شوق تھا پولو کا, اور یہ جو پولو ہے ہماری ایک فیملی گیم ہے. میرے پیرنٹس, میرے والد, میرے ماموں سب اس کو کھیلا کرتے تھے, تو مجھے بھی بچپن سے بڑا شوق تھا. اور آج بھی ہمارے بچے جو ہیں چھوٹے, جو 6 سال 7 سال کے ہیں, باقی شہروں میں تو لوگ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی ان کے زیادہ توجہ دیتے ہیں, لیکن ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں وہ دیسی ٹائپ کی سٹک لیتے ہیں اور اپنا پیدل وہ پولو کھیلتے ہیں. تو کیونکہ یہ ہماری ایک نیشنل گیم ہے, ابھی ہمارے چھوٹے سے بڑا سب اس گیم کو بہت ہی پسند کرتے ہیں. تو شروع میں یہ ابتدا میں مجھے اسکول کے زمانے سے میں فٹ بال اور ہاکی کا بڑا اچھا پلیئر رہا ہوں, تو فٹ بال بھی اچھا کھیلتا رہا. میں پاکستان کے ہر شہر میں کھیلا ہوں, ایون میرن شاہ, پار چنار, ملتان, راول پنڈی, پشاور, ان شہروں میں میں نے اپنی جو ابتدائی اسکول کے زمانے میں فٹ بال ہاکی سے شروع کیا اپنا اسپورٹس لائف. بعد میں مجھے ہماری ٹیم کے کئی ممبروں نے کہا کہ ہم پولو کھیلیں گے, تو مجھے شوق تھا کیونکہ میرے پیرنٹس کھیل چکے تھے تو سنا تھا, تو میں نے مجھے شوق آ گیا پولو کو کھیلنے کے لیے. تو پھر اس کو میں نے بھی جوائن کیا اور میں اس اسٹیج پہ پہنچ گیا.
اچھا, تو اب اس پروگرام کے بیچ میں کالرز بھی آتے رہیں گے, اور کچھ کالرز نے فیس بک پر بھی سوالات بھیجے ہیں. تو کامران آلیانی یہ پوچھتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے علاقوں میں تو پولو بہت مقبول ہے, انہوں نے پوچھا ہے کامران نے کہ کیا ملک کے دوسرے حصوں میں بھی کھیل کھیلا جاتا ہے کہیں پر؟
جی ہاں, یہ جو ہمارے جو پولو ہے ہم جو کھیلتے ہیں, یہ ترال, سکردو, بلتستان اور گلگت اور لداخ جو ہم کھیلتے ہیں, یہ اوریجنل اپنی پرانی شیپ میں ہم کھیلتے ہیں.
جی,
اس کے علاوہ پاکستان کے ہر شہر میں کھیلتے ہیں, لیکن اس کی سٹائل اور اس کی ٹائمنگ اور اس کے کھلاڑیوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل گیم ہے, ہماری جو گیم ہے یہ فری سٹائل ہم کھیلتے ہیں اس میں, اور جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں جو کھیلی جاتی ہے وہ مختلف ہے.
تو اب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پولو کا کھیل ناردرن ایریاز جو ہے اس میں اپنی قدیم شکل میں کھیلا جاتا ہے, تو یہ بتائیے مجھے, جیسے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ویسٹ میں کھیلا جاتا ہے پولو, اس میں ہر 7 منٹ بعد گھوڑا تبدیل کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ ایک پہاڑی, آپ کے یہاں تو شندور کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر یہ کھیل ہوتا ہے؟
یہ جو شندور, یہ دنیا کا اونچا پولو گروپ ہے, 12,500 فٹ کی بلندی پہ کھیلتے ہیں. ہم ایک ٹیم میں 6 پلیئر ہوتے ہیں ہماری,
6 لوگ. اچھا,
اور ایک ہی گھوڑے پہ ہم پوری میچ ایک ہی گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں. 30 منٹ کے بعد ایک ہاف ہو جاتا ہے, پھر 10 منٹ کا بیچ میں بریک آتا ہے, پھر دوسرا جو ہاف ہوتا ہے وہ 30 منٹ کا ہوتا ہے. ہماری دورانیہ جو کھیل کی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہے, اور ایک ہی گھوڑے پہ کھیلنے کا ہم پابند ہیں.
تو یہی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنی بلندی پر آکسیجن ویسے ہی کم ہوتی ہے, تو صرف ایک گھوڑے کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ تو بالکل ہی بے دم ہو جاتا ہوگا گھوڑا 1 گھنٹے میں.
جو ہمارے جو کھیل ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اوریجنل اسی سٹائل سے کھیلتے ہیں جو قدیم زمانے سے کھیلی جاتی تھی, اس میں کوئی اتنا رولس نہیں ہے, تو فری سٹائل ہم پولو میچ کھیلتے ہیں. لیکن جو گھوڑا ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 12,500 فٹ کی بلندی میں جو گھوڑا 1 گھنٹے چلے گا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, اس کو کلائمیٹائزیشن کرتے ہیں, اس کو تربیت اسی طرح کی دی جاتی ہے. تو اس طرح سب گھوڑے, ہر ایک گھوڑا اسی موسم پہ اسی ہائٹ پہ نہیں کھیل سکتا ہے, تو کوئی 10 منٹ کے بعد کوئی گھوڑا مر جاتا ہے یا 10-20 منٹ کے بعد گھوڑا تھک جاتا ہے, تو اس صورت میں دوسری ٹیم کو بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. تو ہم سب سے زیادہ احتیاط اس چیز کی کرتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا جو ہے وہ پورا 1 گھنٹہ چلے.
کتنے گھوڑے آج تک جب سے آپ نے کھیل شروع کیا ہے, آپ نے کتنے گھوڑے انہیں ٹرین کیا اور کتنے عرصے تک وہ آپ کے ساتھ رہے؟
میں اپنی لائف میں تو میں نے تقریباً 8-9 گھوڑوں پہ پولو میچ کھیلا ہے, لیکن آپ کو یہ ایک بات بتا دوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, یہاں پہ صرف میں, میرا جو گھوڑا ہے وہ اس نے میرے ساتھ 20 سال میرے ساتھ دیا اس گھوڑے نے. ہماری کھیل ہی گھوڑے کی کھیل ہے, اس میں جتنا اچھا گھوڑا ہوگا آپ اتنے اچھے کھیلیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن, میں ہوں یاسمین جمیل. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردوں کے حملے ہو سکتے ہیں. سفارت خانے نے کہا ہے کہ اسے معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ دسمبر کے آخر میں اسلام آباد کے پرہجوم مقامات, مثلاً عبادت گاہوں اور خریداری کے مراکز پر دہشت گرد حملوں کا خطرہ ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے رواں ماہ کے اواخر میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ممکنہ دہشت گرد حملے کا انتباہ جاری کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو نئے سال اور کرسمس کی چھٹیوں کے موقع پر مصروف عوامی مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اس دہشت گرد حملے کے ممکنہ اہداف عبادت گاہیں اور تجارتی مراکز ہو سکتے ہیں. اس بیان میں امریکی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بازاروں, ریستورانوں, ہوٹلوں اور عبادت کی جگہوں جیسے مقامات جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں کم سے کم بار اور کم سے کم وقت کے لیے جائیں. واضح رہے کہ رواں اگست میں امریکی وزارت خارجہ نے امریکی شہریوں کو پاکستان میں سرگرم مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خطرے کے پیش نظر غیر ضروری سفر نہ کرنے کا انتباہ جاری کیا تھا. پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کا سامنا رہا ہے, اور اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں اس دوران ہوئے دہشت گرد حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں اگرچہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے, تاہم اب بھی اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں دہشت گرد کارروائیوں کا خطرہ موجود ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے رواں ہفتے ہی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گرد واقعات میں ماضی کی نسبت کمی تو ضرور آئی ہے, لیکن اب بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے.
یہ جنگ ابھی جاری ہے, اس کو ہم نے آخری حد تک لے کے جانا ہے. دوسری طرف سے واقعات ہوں گے, مگر کوئی واقعہ ہمارے حوصلے کی پستی کا باعث نہ بنے, کوئی اسے مایوسی نہ پھیلائے. مایوس تو وہ لوگ ہیں.
حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پولیس, رینجرز اور دوسرے سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر متعدد کارروائیاں کی ہیں جس میں سینکڑوں مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک و گرفتار کیا جا چکا ہے. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت اس عزم کا اعادہ کر چکی ہے کہ ملک میں آخری دہشت گردی خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہیں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اطلاعات کے مطابق پاکستان میں امیگریشن کے حکام نے آسٹریلیا کے ایک سابق کرکٹر کو ویزا نہ ہونے کی بنا پر ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی. اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود.
سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز کو سفری کاغذات مکمل نہ ہونے پر اتوار کی صبح اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے واپس روانہ کر دیا گیا. ڈین جونز پاکستان سپر لیگ کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کے ہیڈ کوچ مقرر ہوئے تھے, اور اتوار کو علی صبح جیسے ہی وہ دبئی سے پاکستانی دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر پہنچے تو امیگریشن حکام نے درکار سفری دستاویزات نہ ہونے پر انہیں واپس بھیج دیا. ذرائع ابلاغ کے مطابق ایف آئی اے کے حکام کا کہنا تھا کہ ڈین جونز کو دبئی کی اسی پرواز پر واپس بھیج دیا گیا جس سے وہ آئے تھے. ان کے بقول جونز ایک مشہور شخصیت ہیں اور انہیں پی سی بی نے دعوت دی تھی, لیکن ان کے پاس ویزا شرائط میں نرمی کا کوئی اجازت نامہ موجود نہیں تھا, لہٰذا انہیں واپس بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تاہم سابق آسٹریلوی کرکٹر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے پاس پاکستان کا مستند ویزا تھا, لیکن تجدید شدہ ویزا پالیسی کے مطابق ان کے پاس درکار کاغذ نہیں تھا اور انہیں ملک بدر نہیں کیا گیا. ڈین جونز پیر اور منگل کو لاہور میں پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے منعقدہ تقریب میں بھی شرکت کر رہے ہیں. ادھر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ضروری کاغذات کے بغیر ڈین جونز کے پاکستان آنے کا نوٹس لیتے ہوئے اس فضائی کمپنی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو ضروری دستاویزات کے بغیر پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ایسے شخص کو سفر کی اجازت دینے والی فضائی کمپنیوں کے خلاف بھی اسی طرح سے کارروائی کی جائے گی جیسے دوسرے ملک پاکستان کی فضائی کمپنی پی آئی اے کے خلاف کرتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صوبے ہلمند کے نائب گورنر نے صدر اشرف غنی سے رابطے کا ایک غیر معمولی راستہ اپنایا اور فیس بک پر خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ اگر فوری اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو ان کا علاقہ طالبان کے قبضے میں چلا جائے گا. نائب گورنر محمد جان رسول یار نے صدر غنی کو بتایا کہ علاقے میں گزشتہ دو روز میں افغان فوج کے 90 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. انہوں نے لکھا کہ فیس بک آپ سے بات کرنے کا درست راستہ نہیں, لیکن چونکہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچی تو مجھے یہ راستہ اپنانا پڑا. نائب گورنر نے صوبے ہلمند کے درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا. اسرائیلی کابینہ کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ شام کی دارالحکومت کے قریب اسرائیل کے فضائی حملے میں مبینہ طور پر ہلاک ہونے والے لبنانی عسکریت پسندوں کو یاد نہیں رکھا جائے گا. اسرائیلی کابینہ کے وزیر یووال سینٹس کہہ رہے ہیں کہ قنطار کو ایک انتہائی وحشی دہشت گرد کے طور پر جانا جاتا ہے. وہ سمیر قنطار کا حوالہ دے رہے تھے جو شام میں اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہوا. اس نے کچھ سال پہلے ایک شہری خاندان کو ہلاک کیا تھا جس میں ایک بچہ بھی شامل تھا اور وہ بدستور دہشت گردی میں ملوث تھا. اس لیے اگر اسے کچھ ہوا ہے تو میرے خیال میں کسی مہذب انسان کو افسوس نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ اطلاعات بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے ملی ہیں، اس لیے میں کوئی ٹھوس بیان نہیں دے سکتا. سمیر قنطار حزب اللہ کے ان سینکڑوں ارکان میں شامل تھا جو مارچ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد صدر بشار الاسد کی فوجوں کے ہمراہ لڑنے کے لیے شام گئے تھے. اتوار کے روز اسرائیل کا یہ فضائی حملہ دمشق کے جنوب میں ایک مضافاتی علاقے جرمانہ میں کیا گیا. اسرائیل کی طرف سے فوری طور پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا. قنطار نے اسرائیل کی ایک جیل میں 30 سال قید میں گزارے. اسے 1979 میں ایک حملے میں اسرائیل کے ایک پولیس افسر اور دو دوسرے افراد کو ہلاک کرنے کے لیے قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، جن میں ایک نوجوان لڑکی بھی شامل تھی. امریکہ میں صدارتی نامزدگی کے لیے ڈیموکریٹک امیدواروں کا کہنا ہے کہ وہ امریکی اقتصادیات اور شدت پسند گروپ داعش کو شکست دینے کو ترجیح تصور کرتے ہوئے اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کی پولیس نہیں سمجھا جانا چاہیے اور داعش کے خلاف جنگ میں روس سے اتحاد اور مسلم ملکوں سے فوجیوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب کو کہتے ہیں کہ وہ یمن میں لڑائی کی بجائے داعش پر توجہ دے، اور قطر سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر فٹ بال کے عالمی کپ پر صرف کرنے کی بجائے اس دہشت گردی کے خلاف وسائل فراہم کرے جو اس کے دروازے تک پہنچ چکی ہے. سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن بھی اتحادی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس میں سنی اور کرد فورسز کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی زمینی فوج بھیجنا ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی کیونکہ شدت پسند ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تیسرے امیدوار ریاست میری لینڈ کے سابق گورنر مارٹن اومالی نے جدید خطرات کے خلاف نئے اتحاد کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا. ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں نے مشرقی ریاست نیو ہیمپشر میں اپنے تازہ ترین مباحثہ امریکی معیشت اور داعش کو شکست دینے پر مرکوز رکھا. ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن دونوں داعش کو شکست دینے کے لیے ایک اتحادی انداز کی حمایت کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. مس کلنٹن نے ریپبلکن پارٹی کے سب سے نمایاں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنا سخت ترین تبصرہ کرتے ہوئے انہیں داعش کے لیے بھرتیاں کرنے والا بہترین شخص قرار دیا. ان کے الفاظ،
The first line of defense against radicalization is in the Muslim American community. People who we should be welcoming and working with. I worry greatly that the rhetoric coming from the Republicans, particularly Donald Trump, is sending a message to Muslims here in the United States and literally around the world that there is a clash of civilizations, that there is some kind of Western plot or even war against Islam, which then I believe
مسلم امریکی کمیونٹی میں انتہا پسند بنانے کے خلاف پہلی دفاعی لائن موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں کہ ریپبلکنز، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آنے والے تندو تیز بیانات یہاں امریکہ کے مسلمانوں کو اور فی الواقع دنیا بھر میں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ تہذیبوں کا کوئی ٹکراؤ موجود ہے اور یہ کہ اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی مغربی منصوبہ یا حتیٰ کہ کوئی جنگ ہے، جو میرا خیال ہے پھر انتہا پسندی کے شعلوں کو بھڑکاتی ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے. ڈیموکریٹک امیدوار سینڈرز سے کہا گیا کہ وہ اپنے ایک سٹاف ممبر کی جانب سے مس کلنٹن کے ایک اہم ووٹر ڈیٹا بیس میں رکھنا اندازی پر بات کریں اور ان سے معذرت کریں. میں مس کلنٹن سے صرف معذرت ہی نہیں کرتا بلکہ یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم مل کر اس بارے میں ایک بھرپور غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور میں اپنے حمایتیوں سے بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں. یہ انتخابی مہم چلانے کا ہمارا انداز نہیں ہے، اور اگر میں نے کسی اور کو بھی اس میں ملوث پایا تو انہیں بھی برطرف کر دیا جائے گا. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار مسٹر سینڈرز کے. میری لینڈ کے سابق گورنر مارٹن او مالی نے قومی سلامتی کو ذاتی سیکیورٹی کی نسبت زیادہ اہمیت دیے جانے کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا,
I believe that we should never give up our privacy, never should give up our freedoms in exchange for a promise of security. We need to figure this out together.
میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی پرائیویسی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سیکیورٹی کے کسی وعدے کے بدلے اپنی آزادیوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک شراکتی انداز اپنانا چاہیے. ہمیں نئی قیادت کی ضرورت ہے. جدید دور میں کام کرنے کا طریقہ دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو گفت و شنید کی میز پر لایا جائے اور ان امور کو انجام دینے کا کوئی طریقہ تلاش کیا جائے. یہ الفاظ تھے میری لینڈ کے سابق گورنر مارٹن او مالی کے. رائما کے جائزوں میں مسٹر او مالی کے لیے حمایت بدستور سنگل ڈیجٹس میں ہے, جبکہ مس کلنٹن کو مسٹر سینڈرز پر نمایاں برتری حاصل ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات 6 روز کے بعد ختم ہو رہے ہیں. بات چیت کے دوران فائر بندی کی اکثر خلاف ورزی کی گئی. جنیوا میں ہونے والے ان مذاکرات کی قیادت اقوام متحدہ کے نمائندے اسماعیل اولد شیخ احمد نے کی, جنہوں نے حکومت کی حامی افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا. یمن میں سینکڑوں عہدیداروں نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ یمن کی سرحد کے قریب صوبہ حجہ میں حالیہ دنوں میں کم از کم 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں 40 حوثی اور کم از کم 28 سرکاری فوجی شامل ہیں, جبکہ دونوں جانب زخمی ہونے والوں کی تعداد درجنوں میں ہے. یمن میں متحارف فریق فائر بندی کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال کے آخر سے اب تک 5,800 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ترکی شمالی عراق سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے تاکہ عراقی حکومت کے ساتھ کشیدگی کو ختم کیا جا سکے. اس سے ایک روز قبل امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ترکی پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے فوجی واپس بلائے. ترکی کی وزارت خارجہ نے باشیکا فوجی اڈے پر اپنے فوجیوں کی حالیہ تعیناتی کے بارے میں عراق کے ساتھ غلط ابلاغ کو تسلیم کیا ہے. یہ اڈا داعش کے کنٹرول والے شہر موصل کے قریب ہے. وزارت نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے فوجیوں کو واپس کیا جائے گا اور ان کی تعیناتی کہاں ہوگی. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعے کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے عراق کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا, جس میں ترک فوجیوں کی واپسی جاری رکھنا شامل ہے. ایئر فرانس کی ایک پرواز کو ہنگامی طور پر کینیا میں لینڈنگ کرنا پڑی کیونکہ بیت الخلا میں ایک مشتبہ چیز موجود تھی. ایئر فرانس کے چیف ایگزیکٹو فریڈرک گیجی نے کہا کہ اس مشتبہ چیز کی وجہ سے مسافروں کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور الارم غلط طور پر بجا. بوئنگ 777 موریشس سے پیرس جا رہا تھا جب ایک مسافر نے ایک ایسی چیز دیکھی جو سٹاپ واچ سے مشابہ تھی اور اسے ایک ڈبے پر چسپاں کیا گیا تھا. مسافر نے اس بارے میں عملے کو مطلع کیا, جنہوں نے یہ اطلاع ہوا بازوں تک پہنچائی, جس کے بعد جہاز نے کینیا کے شہر ممباسا میں ہنگامی لینڈنگ کی. طیارے پر سوار تمام 459 مسافروں اور عملے کے 14 ارکان کو بحفاظت جہاز سے اتار لیا گیا. کینیا کے پولیس نے بتایا کہ 6 مسافروں سے پوچھ گچھ کی گئی, جس میں وہ مسافر بھی شامل تھا جس نے یہ پیکج دیکھا تھا. عہدیداروں کے مطابق اسے ہٹا دیا گیا اور کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا. ایئر لائن کے مطابق جہاز کو واپس فرانس روانہ کیا جا رہا ہے. ڈنمارک کے ایک قانون ساز نے برسر اقتدار دائیں بازو کی جماعت کی طرف سے پناہ گزینوں کے بارے میں متنازع تجویز پر احتجاج کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. جینس روڈ نے کہا کہ وہ اعتدال پسند ڈینش سوشل لبرل پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے مینسٹر پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے, کیونکہ انہیں اس پارٹی کی اس تجویز پر افسوس ہوا کہ سرحد پر پناہ گزینوں کی تلاشی کے دوران $437 سے زیادہ رقم یا قیمتی اشیاء حاصل کر لی جائیں. انہوں نے کہا کہ انہیں پریشانی ہے کہ ڈنمارک کے لوگوں نے اس پر خفگی کا اظہار نہیں کیا اور لوگ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ درست نہیں ہو سکتا کہ وہ ان پناہ گزینوں سے ان کا بچا کھچا زیور لے لیں اور ان کے وقار کو نقصان پہنچے جو ڈنمارک پہنچ رہے ہیں. مینسٹر پارٹی پارلیمنٹ میں نقل مکانی کی مخالفت کرنے والی ڈینش پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہی ہے. اس تجویز کو پارلیمنٹ میں منظور نہیں کیا گیا, لیکن یہ امکان ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اشتعال پیدا ہوگا. چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ایک جنوبی شہر میں لینڈ سلائڈ یا مٹی کے تودے گرنے سے 22 عمارتیں ان میں دب گئی ہیں, جن میں 2 عمارتیں ایسی ہیں جن میں کام کرنے والے افراد رہائش پذیر تھے. 21 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. سرکاری خبر رسائی ادارے زنہوا نے بتایا ہے کہ صوبے گوانگ ڈونگ میں شینزے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی. سینکڑوں امدادی کارکن علاقے میں بھیج دیے گئے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 4 افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے, جن میں سے 3 کو معمولی زخم آئے ہیں. تودہ گرنے کی وجہ معلوم نہیں, لیکن حالیہ برسوں میں اس علاقے میں کافی تعمیراتی کام ہوا ہے. سنہوا نے ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی, جبکہ تودہ گرنے سے قبل 900 افراد کو علاقے سے نکال لیا گیا تھا. وسطی انڈونیشیا میں ایک فیری الٹ جانے کے بعد دو درجن افراد کو بچا لیا گیا ہے. ماہی گیروں کو ابتدائی طور پر چار افراد زندہ ملے جنہوں نے لائف جیکٹس پہن رکھی تھیں. بعد میں 21 مزید افراد کو طوفانی سمندر سے نکالا گیا جبکہ 2 لاشیں بازیاب ہوئیں. اس فیری میں 100 مسافر اور عملے کے افراد سوار تھے جب اسے 5 میٹر تک اٹھنے والی لہروں کا سامنا کرنا پڑا. یہ فیری کولاکا سے سیوا جا رہی تھی جب اسے طوفان نے آ لیا. الشباب کے عسکریت پسند صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں اس کار بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے ایک ترجمان علی ہرسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشتبہ کار کو ایک شاپنگ سینٹر کے قریب دھماکے سے اڑا دیا گیا جس کے بعد ایک دوسری گاڑی میں موجود مسلح افراد نے قریبی سرکاری عہدیداروں پر فائرنگ کی. مقامی رپورٹوں کے مطابق وسطی صومالیہ کے گورنر ان عہدیداروں میں شامل تھے جو سیکورٹی میں سفر کر رہے تھے. فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا گورنر زخمی تو نہیں ہوئے. روانڈا کے قومی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ عملی طور پر تقریباً ہر ووٹر نے صدر پال کاگامی کے لیے صدارتی مدت کی حد کو ختم کرنے کی حمایت کی ہے. ریفرنڈم میں ووٹ دینے والے 98% افراد نے آئین میں تبدیلی کی حمایت کی تاکہ کاگامی ایک اور مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لے سکیں اور 2034 تک برسر اقتدار رہ سکیں. کاگامی کی موجودہ مدت 2017 میں ختم ہوگی. امریکہ اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم وسطی افریقی ملک میں جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. اسپین میں ووٹرز آج نئے قانون سازوں کا انتخاب کر رہے ہیں جس کے بارے میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ تاریخی قانون ساز انتخاب ہوں. 2 نئی سیاسی جماعتیں امید ہے کہ اکثریت حاصل کریں گی. تجزیہ کاروں کی پیش گوئی کے مطابق پی پی پارٹی کو زیادہ ووٹ ملیں گے لیکن واضح برتری نہیں مل سکے گی, اس لیے برسر اقتدار پارٹی کو اتحاد تشکیل کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, سنتے رہیے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
امریکہ میں تیز رفتار زندگی کے باعث بہت سے افراد ڈپریشن کا شکار ہیں. اس موضوع پر رپورٹ تیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھی مدیحہ انور کی ملاقات ہوئی کورٹنی بلیئر سے, جنہوں نے اس مرض کی وجہ سے کئی سال تک بہت مشکل زندگی گزاری. اب وہ اس مرض سے متاثر افراد کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کی کہانی آپ بھی سنیے.
I think if I could have gone back 5 years and talked to myself 5 years ago, one of the biggest barriers for me,
اگر مجھے 5 برس پیچھے جانے کا موقع ملے تو میں خود کو یہ سمجھاؤں گی کہ ڈپریشن میں مبتلا ہونا میرا قصور نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس پر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے تھی.
It wasn't until I accepted that I had an illness, that it was a medical condition, that it was not my fault.
ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں عموماً زیادہ بات نہیں کی جاتی, اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ڈپریشن اور دیگر ذہنی امراض کو سٹگما کی حیثیت حاصل ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی خاتون سے جو نہ صرف ڈپریشن کی مریضہ رہ چکی ہیں بلکہ اب اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ امریکہ میں ڈپریشن اور دیگر ذہنی امراض کے بارے میں آواز اٹھانا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے.
ملیے کورٹنی بلیئر سے, جنہوں نے اکنامکس جیسے پیچیدہ مضمون میں امریکہ اور لندن سے ڈگری حاصل کی, مگر آج کل کورٹنی اپنی ملازمت اور زندگی کے معمولات سے وقفہ لینے پر مجبور ہیں, اور اس مجبوری کی وجہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کے اس تکلیف دہ سفر میں کورٹنی تنہا نہیں. امریکہ کے قومی ادارہ برائے ذہنی صحت کے مطابق ہر برس امریکہ میں 44 ملین افراد ڈپریشن سمیت کسی اور ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں امریکہ میں ہر 5 میں سے ایک فرد کسی ذہنی بیماری اور ہر 25 میں سے ایک فرد کسی سنگین ذہنی مرض کا شکار ہے. امریکہ میں ہر برس ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد میں 20% اضافہ دیکھا جاتا ہے, جبکہ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ مردوں کی نسبت خواتین میں ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا امکان 70% ज्यादा होता है।
Well, Courtney came to me when she was severely depressed.
Courtney major depression में मुब्तिला थी। वो ज़हनी तौर पर इतनी मायूस हो चुकी थी कि कई मर्तबा उन्होंने खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा।
And she was suffering from major depression. She even had some thoughts of suicide.
डॉक्टर गजाला अंसारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और गुज़श्ता 9 बरसों से ज़हनी अमराज और पेचीदगियों का सामना करने वाले अफराद की मदद कर रही हैं। डॉक्टर गजाला कहती हैं कि डिप्रेशन और इंसान के हयातियाती और जीनियाती पस मंजर का आपस में गहरा ताल्लुक है, मगर बाज़ औक़ात जिंदगी में पेश आने वाले किसी सानहे या फिर तलाक, किसी प्यारे की मौत और बेरोजगारी जैसे गैर मामूली वाकये की वजह से भी इंसान डिप्रेशन के गड्ढे में गिर सकता है।
You know, with depression, you can have both physical effects and mental health effects.
Depression इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर असरअंदाज होता है। कुछ लोग थकावट और जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं, जबकि कुछ लोगों को चीजों पर अपनी तवज्जो मरकूज करने में दिक्कत पेश आती है। डिप्रेशन के बायस इंसान के खाने पीने और सोने जागने के मामूलात भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं।
I talked about changes in eating and sleeping patterns.
कुछ ऐसी ही अलामात का सामना कोर्टनी क्लेयर को उस वक्त करना पड़ा जब वो बहुत मेहनत के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मोतबर इदारे में दाखला लेने में कामयाब हुई।
You were doing a degree.
आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी जब आप में डिप्रेशन की तशखीस हुई। कितना मुश्किल था डिप्रेशन का सामना करना?
It started my junior year of college at Harvard, which is a very high-pressure environment.
Harvard University में मुकाबले की फिजा थी और पढ़ाई के लिए सख्त मेहनत दरकार थी, मगर डिप्रेशन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कोताही की मुर्तकिब होने लगी।
Disciplined enough, I wasn't working hard enough. One of the biggest symptoms for me was all of the guilt and the shame that I felt.
मेरे लिए डिप्रेशन की सबसे बड़ी अलामत शर्मिंदगी और ये एहसास जुर्म था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने खुद को बिल्कुल तन्हा और सबसे दूर कर लिया था। डिप्रेशन ने कोर्टनी को इस बुरी तरह मुतासिर किया कि जिंदगी के मामूलात अदा करना उनके लिए एक चैलेंज बन गया। वो कहती हैं कि रोजाना सुबह उठना, उठकर तैयार होना, तैयार होकर घर से बाहर निकलना और बाजार जाने जैसे रोजमर्रा मामूलात की तरफ वापस लौटने में उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी और खासा वक्त लगा।
थैंक यू। पार्ट ऑफ मी फील्स फ्री। इट्स रियली एक्साइटिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट माय लाइफ अगेन।
अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करती हूँ और अपनी जिंदगी के बारे में पुरजोश हूँ। मैं नए प्लान्स बनाती हूँ और मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ। डिप्रेशन के बायस जहाँ बहुत कुछ गलत हुआ, वहीं कुछ अच्छी चीजें भी सामने आईं। अब मैं लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दी महसूस करती हूँ, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स से आप मिल रहे हैं उसे जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना है।
No idea what their life is like or what they're going through that you can't see, particularly with mental illness.
माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि दवाओं के साथ साथ साइकोथेरेपी सेशंस न सिर्फ डिप्रेशन की जड़ पकड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं, बल्कि डिप्रेशन में मुब्तला फर्द की ज़हनी गुत्थियां भी सुलझा सकते हैं।
Once the diagnosis is
depression की तशखीस के बाद अगला मरहला क्या होता है और मरीज का इलाज कैसे किया जाता है?
There are two primary ways that we treat depression.
डिप्रेशन का इलाज दो तरह से किया जाता है। डिप्रेशन के मरीज की अलामत के मुताबिक इसे दवा तजवीज की जाती है। दूसरी चीज साइकोथेरेपी है।
That's where an individual goes to see someone like myself, who's a clinical psychologist.
साइकोथेरेपी साइकिल चलाने जैसा अमल है जिसे आप एक ही बार में नहीं सीख सकते। इसके लिए बार बार साइकिल पर चढ़ना और पैडल चलाना जरूरी है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास हर हफ्ते जाना और अपनी ज़हनी उलझनों पर बात करने से डिप्रेशन से निकलना मुमकिन हो सकता है। मगर एक ऐसे माशरे में जहां बाकी दुनिया की तरह डिप्रेशन और ज़हनी अमराज को आज भी स्टिग्मा तसव्वुर किया जाता हो, कोर्टनी ने इस बारे में आवाज़ बुलंद करने और अपनी कहानी दूसरों तक पहुँचाने की हिम्मत कैसे की?
I've tried to make an effort to speak to as many people as I can, to be as open about it as I can.
मैंने शौरी कोशिश की कि अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। ज्यादातर लोग ये नहीं मानना चाहते कि वो किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला हैं, क्योंकि अमेरिकी माशरे में आज भी इस हवाले से फरसूदा सोच पाई जाती है।
Somebody might be suffering from a mental illness and you might not be able to tell. And it doesn't mean that they're crazy in the traditional sense or a danger to others. It just means that they're suffering.
समझती हैं कि वो 5 बरस जो डिप्रेशन के मरीज की नज़र हो गए, उनके खानदान और वालदैन की मदद के बगैर बहुत तवील भी हो सकते थे। कोर्टनी اب ڈپریشن سے نکل کر بحالی کے سفر کی طرف گامزن ہیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ سازی بھی کر رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ بطور انسان اپنی اہمیت اور ذات کا احساس ان کے لیے سب سے انمول ہے اور اپنی بقیہ زندگی وہ اسی احساس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
واشنگٹن میں صاحبان فورم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ مشرق وسطی میں امریکی پالیسی اس چیز کو یقینی بنانے میں مدد پر مبنی ہے کہ خطے بھر کی تعمیر اور بحالی سے متعلق تمام فریقوں کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے درکار مواقع دستیاب ہوں. کلیدی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے شام کی جنگ کے کسی سیاسی تصفیہ کی جانب ہونے والی پیش رفت کا حوالہ دیا جو اگر کامیاب رہی تو داعش اور دوسرے متشدد انتہا پسندوں پر پہلے سے زیادہ طاقتور اور متحد حملے کو ممکن بنائے گی. انہوں نے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے لیے موجودہ تعطل ختم کرنے اور اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے درمیان امن کے لیے واحد قابل عمل راستے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت کو بھی اجاگر کیا, یعنی ایک ایسا دو ریاستی حل جو دونوں کے لیے سلامتی اور خوشحالی لا سکے. مسٹر کیری نے کہا کہ امریکہ اس کوشش میں ان کی مدد کے لیے ہر قدم پر ان کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ خطے کی تعمیر کرنے والوں کے لیے کامیابی کے مواقع کی فراہمی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انہیں ناگزیر اور امکانی خطرے کے منبعوں سے ہر ممکن حد تک تحفظ فراہم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین P5-1 کے ملکوں اور ایران کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. دو سال قبل جب ایران کے ساتھ باضابطہ بات چیت کا آغاز ہوا تھا تو ایران کے پاس 19,000 سینٹری فیوجز تھے. اس کے پاس افزودہ یورینیم کا ایک ذخیرہ تھا اور وہ بھاری پانی کا ایک ریئیکٹر بنا رہا تھا جو اتنی کافی مقدار میں پلوٹینیم پیدا کر سکتا تھا جس سے ایک بم بن سکتا ہے. مسٹر کیری نے کہا کہ اگر ایران ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیتا تو وہ صرف 2 ماہ کے کم عرصے میں جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار تمام مواد حاصل کر سکتا تھا.
Under the joint comprehensive plan of action, every single one of Iran's pathways to a bomb is blocked. Its uranium pathway, its plutonium pathway, its covert pathway.
مشترکہ پلان آف ایکشن کے تحت ایران کی جانب سے بم بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا ہے. اس کا یورینیم کا راستہ, اس کا پلوٹونیم کا راستہ, اس کا خفیہ راستہ, اور ہم نے مانیٹرنگ اور تصدیق کے جن نئے تقاضوں پر گفت و شنید کی ہے جو اس منصوبے کا جزو لا ینفک ہیں, ان کی بدولت اب ہم 25 سال تک ہر روز زمین سے نکالے جانے والی یورینیم کی ہر آنس کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کا کھوج بھی لگا سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو خود اس کی شرائط کے تحت زیر غور لایا گیا, نہ کہ اس قیاس آرائی کے حصے کے طور پر کہ ایران اپنے تخریبی رویے کو دوسرے شعبوں کی طرف منتقل کر دے گا. یہ ایک درست لائحہ عمل تھا کیونکہ ایران کے اس رویے کو پلٹ دینے کی کوشش اس صورت میں زیادہ آسان ہے کہ اگر ان کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا 1 گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر تھے بل باربر. پروگرام کی میزبان یاسمین جمیل آپ سے اجازت چاہتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں. خدا حافظ, اور پاکستان میں شب بخیر.